سنتوں سے فارغ ہو کر تھوڑی دیر کے لیے ساتھی بیٹھے، انشاءاللہ درس قرآن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى خلفاء الراشدين المهديين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم. قرآن کریم فرقان حمید کا 15 پارہ ہے، سورہ بنی اسرائیل، اور سورہ بنی اسرائیل کا یہ 9 رکوع ہے۔ گزشتہ سابقہ آیات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت التبلیغ، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید کی دعوت دینے کے بدلے میں اور شرک کا رد، جس کا سابقہ آیات میں ذکر ہوا، اس پاداش میں نبی علیہ السلام کو مشرکین مکہ جو ایذا پہنچاتے تھے، جو تکلیف پہنچاتے تھے، وہ اتنی شدید ہوتی تھی کہ بسا اوقات نبی علیہ السلام کا جسم لو لوہان ہو جاتا تھا۔ آپ کے راستے میں کانٹے ڈالے جاتے تھے، پتھر مارے جاتے تھے، اور پھر زبانی کلامی جو آپ پر تانے کسے جاتے تھے، یا آوازیں کسی جاتی تھی، یا برا بلا کہا جاتا تھا، وہ زخموں سے کہیں شدید ہوتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس پریشانی کا علاج بتایا کہ میرے محبوب، آپ نماز پڑھ لیا کریں۔ جب آپ نماز میں مشغول ہوں گے تو آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اور قرآن کریم میں بہت سی آیتیں ایسی ہیں کہ جہاں اللہ تبارک و تعالی کا یہ حکم ہے اور اللہ کا یہ ارشاد ہے کہ میرے بندو، جب تم پر کوئی پریشانی آ جائے تو تمہیں میری مدد کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ مدد کرنے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالی کی ہے۔ تو اللہ کی مدد کیسے حاصل ہوگی؟ تو میرے سامنے سجدہ ریز ہو جایا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز، جب نماز کی طرف رجوع کرو گے تو نماز سے اللہ تمہاری ساری پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ اور یہ حقیقت بھی ہے کہ آدمی 5 نماز پابندی کے ساتھ ادا کرے تو بہت سی پریشانیاں اس کی ختم ہو جاتی ہیں، اور نماز کے ذریعے جو دلی راحت، دلی سکون ملتا ہے انسان کو، وہ کسی اور چیز سے یا کسی اور نسخے سے نہیں مل سکتا۔ تو یہاں اللہ نے اپنے پیغمبر سے یہ فرمایا کہ آپ نماز ادا کر لیا کریں، اور ایک جگہ ہے کہ فَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ أَعْنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، کہ جو کچھ یہ مشرک آپ سے کہتے ہیں، فَصْبِرْ، آپ صبر کر لیا کریں، عَلَى مَا يَقُولُونَ، جو کچھ بھی یہ کہتے ہیں، اور آپ جواب میں کیا کریں؟ نماز پڑھ لیا کریں۔ فَصَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، اس میں بھی 5 نمازوں کا ذکر ہے۔ اور یہ جو آیت ہے، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل، کہ سورج ڈھلنے سے لے کر رات کے ڈھلنے تک آپ نماز پڑھ لیا کریں، اور اس آیت کے اندر جو اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل، 4 کا ذکر آ جاتا ہے، اور اس آیت میں 5 کا ذکر ہے، لیکن یہاں 4 کا، سورج ڈھلنے کے بعد، یعنی زوال کے بعد، جب سورج ڈھلتا ہے تو فوراً اس کے بعد ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو ظہر کی نماز آ جاتی ہے، اور رات آنے تک، ظہر کے بعد عصر کی نماز، پھر مغرب کی نماز، اور پھر جب رات ڈھل جاتی ہے تھوڑی تو عشاء کی نماز آ جاتی ہے، رات کا اندھیرا خوب چھا جائے تو عشاء کی، تو 5 کا اس آیت میں ذکر ہے، اور پھر آگے جو فجر کی نماز ہے اس کا الگ ذکر کیا گیا ہے کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کے وقت بھی اللہ کو یاد کر لیا کرو، قرآن کریم پڑھ لیا کرو، یعنی نماز پڑھ لیا کرو، کہ یہ وقت ایسا ہے کہ یہ حاضر ہونے کا وقت ہے، تو اس کا خصوصیت کے ساتھ الگ ذکر کیا، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ فجر کی نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ تو یہاں 5 کا ذکر جو اللہ تبارک و تعالی نے فرض کیے ہیں، اور پھر آگے خاص کر فجر کی نماز کا ذکر کہ یہ حاضر ہونے کا وقت ہے، اور حاضر ہونے سے مراد یہ ہے کہ فرشتے، رات کے فرشتے الگ ہیں، دن کے فرشتے الگ ہیں، کہ جو کرامن کاتبین ہیں، یہ ہر دن انسان جو نیکیاں کرتا ہے وہ اپنے پاس محفوظ کر کے یہ اوپر چلے جاتے ہیں، دن والے اور رات والے آ جاتے ہیں۔
اور اسی طرح کہتے ہیں کہ دو نمازیں ایسی ہیں کہ جن میں یہ فرشتے چاروں اکٹھے ہوتے ہیں، دن والے بھی اور رات والے بھی، دو نمازیں ایسی ہیں جن میں اکٹھے ہوتے ہیں. ایک نماز ہے فجر کی، تو اس کو کان مشہودہ کہا گیا ہے کہ یہ حاضر ہونے کی. تو جو آدمی فجر کی نماز پڑھتا ہے تو دو فرشتے جو لکھنے والے ہیں وہ بھی، اور جو دن کے آنے رات کے لکھنے والے وہ بھی موجود ہیں اور دن کے آنے والے، تو چاروں فرشتوں کے نام اعمال میں وہ لکھ دیا جاتا ہے کہ اس نے فجر کی نماز پڑھی ہے، اور جس نے نہیں پڑھی تو وہ سب کے نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے کہ اس نے نماز نہیں پڑھی. اور ایک ہے عصر کی نماز میں یہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور عصر کی نماز کے بارے میں بھی خاص تاکید کی گئی ہے کہ اقیم اس نمازوں کی، حافظو علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ نمازوں کی ساروں کی ساروں کی حفاظت ضروری ہے. نماز تو فرض ہے، اس کی حفاظت ضروری ہے، اور نماز کے بارے میں پوچھ ہوگی، لیکن خاص کر عصر کی نماز جو ہے اس کی خاص حفاظت کیا کرو، جس طرح فجر کا کہا گیا. اس لیے کہ عصر کا وقت بھی بعض اوقات غفلت کا وقت ہوتا ہے، ادھر ادھر لوگ گھومنے نکل جاتے ہیں، تو اس لیے عصر کی نماز ضائع نہ ہو جائے. تو نمازیں ساری کی ساری یہ ضائع نہیں کرنی، بلکہ یہ پڑھنی ہیں، اور یہ فرض ہیں، اور ان کا پڑھنا ضروری ہے، اور اس کے بارے میں سوال ہوگا. اور یہ بات بھی ذہن میں بٹھائیں کہ علماء نے لکھا ہے احادیث کی روشنی میں کہ نماز اللہ نے فرض کی ہے. ایک آدمی نماز فرض چھوڑ دیتا ہے، ایک آدمی فرض نماز چھوڑ دیتا ہے، بالکل نماز نہیں پڑھتا، دوسرا آدمی اسی وقت بے حیائی اور بدکاری کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. یہ میں ویسے مسئلہ بتاتا ہوں کہ کوئی اگر کسی سے آپ پوچھیں کہ بڑا گناہ کس نے کیا ہے، ایک نے فرض نماز چھوڑ دی اور ایک بدکاری کے اندر مبتلا ہو گیا، تو بڑا گناہ کس کا ہے؟ تو مسئلہ یہی بتائے گا جس نے فرض نماز چھوڑی، سزا اس کو زیادہ ملے گی. جس نے فرض نماز کو چھوڑا وہ بھی کتنا بڑا گناہ ہے. اگر کوئی آدمی بدکاری میں مبتلا ہے، کتنا بڑا گناہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز اس پر لعنت اس وقت بھیج رہی ہوتی ہے، اور دین وہ بالکل ایمان اس سے نکلنے والا ہوتا ہے، اتنا بڑا گناہ. لیکن فرض نماز چھوڑنے والا اس سے بڑا گناہ گار ہوتا ہے، اور اس سے زیادہ سزا کا مستحق ہوتا ہے. تو نماز چھوڑنا صرف نماز چھوڑنا نہیں، بلکہ یہ گناہ بھی ہے، اور اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی سزا 80 غوطے حدیث میں آتا ہے جہنم میں دیے جائیں گے، ایک ایک نماز چھوڑنے کے اس میں 80 غوطے، اور ایک ایک غوطہ 80 سال کا ہوگا، اور وہ بھی آخرت کے 80 سال. تو آپ خود حساب لیں. اسی لیے کہتے ہیں ایک نماز پر پتہ نہیں کتنے کروڑ سال وہ جہنم میں جلے گا. تو انسان تو بڑا کمزور ہے، عاجز ہے، دنیا کی معمولی سی آگ جو ہے وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا، تو ایک ایک نماز پر پھر اتنی سزا جب اسے دی جائے گی تو اس کی کیا کیفیت ہوگی. تو اسی لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ اقیم الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرو، اور یہ حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اور پانچوں نمازوں کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو اللہ کا حکم بھی پورا ہوتا ہے، اور ان نمازوں کے ذریعے تم اللہ کی مدد بھی حاصل کر سکتے ہو، اور تمہیں دلی راحت اور سکون بھی نصیب ہوگا. تو پانچوں نمازوں کا ذکر ہے، اور فجر کی نماز کا، اور پھر آگے خاص کر تہجد کی نماز کا ذکر ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، میرے محبوب آپ رات کا کچھ حصہ جاگ کر گزارے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ، اس میں یہ ذکر نہیں کیا گیا کہ کون سا حصہ. وہ آگے احادیث میں آتا ہے کہ رات کا جو آخری پہر ہوتا ہے، آخری جو تہائی حصہ ہوتا ہے، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیشکشیں ہوتی رہتی ہیں. حل من مستغفرن، حل من مستغفرن، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کر دوں. اور یہ وقت تہجد کے لیے بہتر ہوتا ہے، وگرنا اس آیت سے یا قرآن کی کسی آیت سے یہ ثابت نہیں ہے کہ رات کے آخری پہر میں آدمی کھڑے ہو کر نماز ادا کرے. قرآن سے صرف اتنا ثابت ہے کہ تہجد رات کا ایک حصہ ہے جو آدمی جاگ کر گزارے. اب بعض ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ سو کر اٹھنا یہ ضروری ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی اگر سویا نہیں ہے تو اس کی تہجد نہیں ہے. بہت سے لوگ ایسا بھی پوچھتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے. یہ ہے کہ سو کر اٹھنا اس کی ایک الگ فضیلت ہے کہ آدمی سو جاتا ہے اور اس کے لیے پھر فجر کے وقت اٹھنا مشکل ہوتا ہے، تو جب وہ اٹھتا ہے تہجد کے لیے تو وہ نفس کشی کرتا ہے، نفس کشی کرتا ہے، اور اس میں پھر یہ ہے کہ آدمی جب اٹھتا ہے بڑی تکلیف اسے ہوتی ہے، اٹھنا مشکل ہوتا ہے، تو ان تکلیفوں کے ساتھ جب اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ جو آدمی بستروں سے اپنے پہلوؤں کو الگ کر دیتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ اللہ اس کو بخش دے گا تو اللہ اس کو معاف ہی کر دے گا، اور ایسے لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ جو تہجد گزار ہیں، جو تہجد کے پابند ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کل قیامت کے دن یہ اعلان ہوگا کہ کہاں ہیں تہجد گزار، کھڑے ہو جائیں تہجد گزار، تہجد گزار کھڑے ہو جائیں گے تو اعلان ہوگا بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جاؤ، کیونکہ اس وقت کی عبادت ہی اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اور تہجد کی نماز، نمازیں فرض ہونے سے پہلے فرض تھی۔ سورہ مزمل میں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، کہ رات کا اکثر حصہ میرے محبوب آپ کھڑے ہو کر، نصف یا اس سے زیادہ اکثر حصہ آپ کھڑے ہو کر گزارا کریں، اور اس میں نماز پڑھا کریں۔ اور نماز تہجد اس وقت فرض تھی، صحابہ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے، دن میں کام کاج کرتے تھے، رات کا اکثر حصہ جب کھڑے ہو جاتے تو بہت سے صحابہ بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے، تو پھر اللہ نے تخفیف کر دی، اللہ نے فرمایا کہ مجھے پتہ ہے میرے محبوب یہ آپ کے ساتھیوں پر بڑی مشکل ہے، بڑا گراں ہے ساری رات کھڑے ہونا، اب یہ ہے کہ نصف یا اس سے کچھ کم حصہ یا تہائی حصہ رات کا یہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیا کریں۔ پھر آگے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اور آسانی ہوگی، جتنا کھڑے ہو سکتے ہیں اتنا کھڑے ہو جائیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ نصف رات ہو یا ثلث رات ہو، جتنا رات کو یہ کھڑے ہو سکتے ہیں اتنا کھڑے ہو جائیں۔ تو یہ فرض تھی نماز، لیکن جب پانچ نمازیں فرض ہوئی تو وہ اس کی فرضیت ساقط ہو گئی، ختم ہو گئی، سب پر سے ختم ہو گئی، اور اس کو نفل قرار دیا گیا تہجد کی نماز کو۔ لیکن نفلی نماز میں سب سے زیادہ ثواب اگر ملتا ہے تو تہجد کی نماز کا ملتا ہے، تہجد کے ذریعے۔ اسی لیے بزرگان دین کہتے ہیں کہ تہجد کے ذریعے انسان اپنے رب سے بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے، تہجد کی نماز ایک ایسی نماز ہے۔ تو اس لیے حضور پر لازم قرار دی گی کہ میرے محبوب یہ جو اضافی نماز ہے، ہے تو نفل نماز ہے لیکن یہ آپ پر ضروری ہے، آپ ضرور اس کو پڑھا کریں، اس کا اتنا فائدہ ہے، اتنا فائدہ ہے کہ میرے محبوب آپ تہجد کی نماز ضرور پڑھ لیا کریں۔ تو نبی علیہ السلام ہمیشہ تہجد کی نماز پڑھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز نہیں چھوڑتے تھے، لیکن یہ کہا گیا کہ نافلۃ لک، یہ آپ کے لیے نفلی نماز ہے، اور جب آپ اس کو پڑھیں گے تو اس کا عوض کیا ملے گا؟ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کہ قریب ہے کہ اللہ پاک آپ کو مقام محمود عطا کر دے۔ اور مقام محمود کیا ہے، اس کی تفسیر مختلف کی گئی ہیں، بعض کہتے ہیں مقام محمود سے مراد ہے شفاعت کبرا، کل قیامت کے دن میدان حشر کے اندر یہاں سارے انبیاء علیہ السلام نفسی 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 کے اندر مبتلا ہوں گے، تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ پاک مجھے شفاعت کبرا کی اجازت دے گا، اور شفاعت کبرا یہ ہے کہ سب کی سفارش اللہ کے نبی کریں گے، خاص کر نبی علیہ السلام کے امتی۔ حضور فرماتے ہیں کہ میری شفاعت میری امت کے ان گناہگاروں کے لیے ہے جو کبیرہ گناہوں کے اندر مبتلا ہوں گے، کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے میں سفارش کروں گا اور اللہ میری سفارش کو قبول کرے گا۔ لیکن اسی طرح شفاعت کبریٰ تمام امت، جو انبیاء نفسی نفسی کے اندر مبتلا ہوں گے اور ان کی امتیں پریشان ہوں گی، پھر نبی علیہ السلام سفارش کریں گے، اللہ سفارش قبول کرے گا اور حساب و کتاب شروع ہوگا، جو 50,000 سال کا دن ہوگا۔ تو یہ ہے مقام محمود، کہ اللہ آپ کو یہ اعزاز بخشے گا، کس کے بدلے میں؟ جو آپ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو تہجد کی نماز پر انسان کو بہت کچھ ملتا ہے، اس لیے تہجد کا پابند انسان کو ہونا چاہیے، جو تہجد کا پابند ہو گیا تو باقی نمازیں پھر اس سے نہیں چھوٹتی۔ اور آگے پھر اللہ فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، میرے محبوب جب آپ مکہ کو چھوڑیں، جب آپ کو ہجرت کا حکم ہوا تو آپ یہ دعا پڑھ لیا یہ دعا پڑھ لیں کہ یا اللہ مجھے سچائی کے ساتھ یہاں سے نکالنا اور سچائی کے ساتھ مدینہ منورہ میں داخل کرنا. اور اس دعائیہ آیات کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ہر کام جب شروع کرے بندہ تو بہتر یہ ہے کہ وہ یہ دعا پڑھ لیا کرے. ہر کام، ہر اچھا کام جب انسان شروع کرتا ہے تو اس سے پہلے یہ دعا پڑھ لیا کرے کہ یا اللہ یہ میرے لیے آسان کرنا، داخل بھی اچھے طریقے سے سچائی کے ساتھ اور اس سے نکالنا بھی اچھے طریقے سے سچائی کے ساتھ. تو یہ بڑی جامع دعا ہے. قُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَجَعَلْنِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا، کہ آپ ہی ہیں میری مدد کرنے والے اور آپ ہی میرے لیے مدد کا لوگوں کو ذریعہ بنا دیں. تو یہ بڑی جامع دعا ہے، انسان جو کام بھی شروع کرے اس دعا کو پڑھنا چاہیے. اور پھر آگے وہ قل جاء الحق وزہق الباطل، یہ نبی علیہ السلام جب فاتحانہ انداز میں مکہ میں داخل ہوئے تو یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی. صحابہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے حضور کی زبانی یہ آیت نہیں سنی، لیکن جب آپ مکہ میں داخل ہوئے اور حرم میں داخل ہوئے اور کعبہ کے ارد گرد جو بت رکھے ہوئے تھے، کہتے ہیں 360 بت تھے، اور ان کی حکمت بھی یہ تھی کہ یہ 360 بت کیوں رکھے ہوئے تھے، اس لیے کہ وہ ہر دن کے لیے الگ بت، سال کے 360 دن ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں مشرکوں نے ہر دن کے لیے الگ بت رکھا تھا اور ہر دن ایک الگ بت کی عبادت کرتے تھے، اور پھر سال کے بعد اس کا نمبر آتا تھا. تو 360 بت اس لیے کعبہ کے ارد گرد رکھے ہوئے تھے. صحابہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، عصا تھا، اور وہ نوکدار تھا، اور شاید اس کے آگے لوہے کی نوک لگی ہوئی تھی. نبی علیہ السلام اس عصا سے بت کے سینے پر اس کو رکھتے اور اشارہ کرتے اور یہ آیت پڑھتے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ چکا، باطل ختم ہو چکا، اور باطل ہے ہی ختم ہونے کی چیز، بھاگنے کی چیز. تو وہ بت منہ کے بل گر جاتا، ایسے اشارہ کرتے یہ آیت پڑھتے منہ کے بل گر جاتا. اور اسی طرح 360 کے بت منہ کے بل گرے، اور پھر حضور نے صحابہ کو حکم دیا کہ ان بتوں کو توڑ دو، پھر ان کو توڑا گیا. تو یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اور آگے قرآن کریم کے بارے میں وننزل من القرآن ما هو شفاء، اللہ نے اس قرآن کو باطنی بیماریوں کے لیے بھی شفا بنایا ہے، باطنی روحانی بیماریوں کے لیے بھی اللہ نے، اس سے دلوں کی صفائی ہوتی ہے، دلوں کا زنگ، دلوں کا روگ دور ہوتا ہے. جب قرآن کریم کی بندہ تلاوت کرتا ہے تو یہ دل جو زنگ آلود ہو جاتا ہے گناہوں کی آلودگیوں کی وجہ سے، وہ صاف و شفاف ہو جاتا ہے. اور دوسرا ظاہری بیماریوں کا علاج بھی اللہ نے قرآن کریم میں رکھا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی مشہور حدیث ہے، اور حدیث کی تقریباً تمام کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ صحابہ کا ایک قافلہ کہیں جا رہا تھا، تو سفر میں، یہ بڑی مشہور حدیث ہے، کہ وہاں ایک قبیلہ تھا، اس کا ایک سردار تھا، اس کو بچھو نے ڈس لیا اور زہر اتنا کہ قریب المرگ تھا. تو اس نے حکیم طبیب سب آئے، کوئی اس کا علاج نہ کر سکے. تو صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کر دی، اور اللہ نے اس زہر کے اثر کو ختم کر دیا. یہ بڑا مشہور واقعہ ہے. تو قرآن میں اللہ نے شفا رکھی ہے ہر بیماری کے لیے. قرآن کی بہت سی آیتیں، بہت سی صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں بزرگ کہتے ہیں کہ فلاں بیماری پر یہ پڑھا جائے تو اللہ شفا دے دیتا ہے. کوئی بیماری بھی ایسی نہیں ہے کہ قرآن کو جس کے لیے شفا اللہ نے نہ بنایا ہو. تو ظاہری بیماریوں کے لیے بھی اللہ نے اس قرآن کو شفا بنایا ہے. تو تم جس طرح علاج کراتے ہو، جس طرح دوا لیتے ہو، تو اسی طرح قرآن سے بھی علاج ہونا چاہیے. طبیبوں سے، ڈاکٹروں سے علاج کے ساتھ ساتھ قرآن کے ذریعے بھی اپنا علاج کرنا چاہیے، اور قرآن پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا چاہیے، اور قرآن پڑھ کر پھونکنا چاہیے اپنے اوپر، دم کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اس لیے وننزل من القرآن ما هو شفاء، سارے کا سارا قرآن، اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے. اگر انسان یقین کے ساتھ اسے پڑھے، اور ہر بیماری کا اللہ نے اس میں علاج رکھا ہے. ولا یزید الظالمین الا خسارا، تو جو ظالم ہیں، جو نہ ماننے والے ہیں، ان کے سامنے اگر یہ ساری باتیں رکھی جائیں تو وہ انکار ہی کریں گے. ان کی دوری ہونے میں اضافہ ہوتا رہے گا، وہ قریب نہیں ہوں گے، لیکن یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں۔ اور اسی طرح پھر آگے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا۔ اللہ فرماتا ہے جب میں آزماتا ہوں اپنے بندوں کو تو ان پر خوب انعامات کر دیتا ہوں تو وہ بندہ خوش ہو جاتا ہے، لیکن انعام پا کر وہ کیا کرتا ہے؟ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، میرا شکر ادا نہیں کرتا، پھر بھی ناشکریوں میں لگا ہوا ہوتا ہے اور میری نعمتوں پر میرا شکر ادا نہیں کرتا۔ لیکن جب اس نعمت کو میں واپس لے لیتا ہوں، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب تکلیف اسے پہنچتی ہے، کَانَ يَئُوسًا، پھر مایوس ہو جاتا ہے۔ اور یہ مومن کی شان نہیں ہے، یہ ایمان والے کی شان نہیں ہے۔ ایمان والا نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے اور جب تکلیف پہنچتی ہے تو اس میں صبر کرتا ہے اور نماز کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس قرآن کے ذریعے اپنے لیے شفا حاصل کرتا ہے، تو وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ تو میرے محبوب، آپ کہہ دیں کل کل یعمل والا شاکلتی، یہ کچھ ماننے والے ہیں کچھ نہیں ماننے والے، آپ بس اعلان کر دیں، آپ کا کام ہے پہنچانا کہ آپ اپنے طرح عمل میں لگے رہیں۔ جو بت کی عبادت کرتا ہے بت کی عبادت کرے، اور جو سچے رب کی عبادت کرتا ہے وہ رب کی، اللہ سب جانتا ہے اور سب کو ان کی عبادتوں پر بدلہ ملے گا۔ کون رب کی عبادت کرتا ہے، کون غیر کی عبادت کرتا ہے، کون کس کی عبادت کرتا ہے، تو آخری آیت میں اس کا ذکر ہے۔ تو یہ آج کا جو رکوع ہے یہ بڑا جامع ہے، اور خاص کر اللہ سے مدد مانگنے کا جو ذریعہ ہے اس کا اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ جب بھی مشکل آئے تو اللہ کی طرف رجوع کریں اور نمازوں کے اندر مشغول ہو جایا کریں۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، قائم کریں نمازوں کو سورج ڈھلنے سے لے کر الی غسق اللیل، رات کے آنے کے بعد تک۔ وقرآن الفجر، اور فجر کے وقت قرآن پڑھا کریں، یعنی نماز پڑھا کریں۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر کا وقت جو ہے یہ حاضری کا وقت ہے، دونوں فرشتے اس وقت حاضر ہوتے ہیں۔ ومن اللیل فتہجد بہ، اور رات کا وقت جاگ کر گزارا کریں، نافلہ تلک، یہ آپ کے لیے نفلی نماز ہوگی جو تہجد کی نماز ہے۔ نافلہ تلک معنی اضافی نماز، اس کو کہتے ہیں اضافی نماز، کہ باقی پانچ نمازیں فرض ہیں لیکن یہ ایک اضافی نماز ہے جو آپ پر فرض کی گئی اور ضروری کی گئی۔ عسى ان يبعثک ربک، اور اس کا بدلہ یہ ہے کہ قریب ہے کہ اللہ آپ کو کھڑا کر دے مقام محمود، مقام محمود پر۔ وقل رب ادخلنی، اور جب آپ ہجرت کے لیے نکل رہے تھے تو آپ یوں دعا کریں رب ادخلنی مدخل صدقن، یا اللہ مجھے داخل کرنا تو سچائی کے ساتھ مدینہ منورہ میں، واخرجنی مخرج صدقن، اور نکالنا مکہ سے تو سچائی کے ساتھ، وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور کر میرے لیے اپنی طرف سے حکومت کی مدد۔ حکومت کی مدد یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے بڑوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے کہ وہ مدد کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یا اللہ میری مدد کرنا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ، اور اب آ چکا حق، وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور ختم ہو چکا باطل، اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، بے شک باطل ہے ہی مٹنے کے لیے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اور میں نے نازل کیا ہے اس قرآن کو، مَا هُوَ شِفَا، جس کو شفا بنا کر، وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور رحمت بنا کر ایمان والوں کے لیے، ولا یزید الظالمین الا خسارا، اور اضافہ نہیں ہوگا اس قرآن کے نزول کے بعد بھی ظالموں کے لیے مگر نقصان ہی نقصان۔ واذا انعمنا علی الانسان اعرض ونا بجانبی، اور جب میں انعام کرتا ہوں اپنا کسی انسان پر تو ان میں سے وہ جو ایمان والے نہیں ہیں اعرض، وہ اعراض کرتے ہیں، ونا بجانبی، اور پہلو تہی کرتے ہیں، یعنی ایمان سے اور عمل صالح سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب پہنچتی ہے انہیں کوئی تکلیف، کَانَ يَئُوسًا، تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ کل کل یَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ، میرے محبوب آپ کہہ دیں ان سے عمل کرتے رہیں، عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ، اپنے طریقے کے مطابق، فَرَبُّكُمْ عَالَمُ، پھر تمہارا رب خوب جانتا ہے، بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، کون ہے ہدایت کے راستے پر اور کون ہے سیدھے راستے پر۔ دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین،
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.